یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 480، ریکارڈڈ بائی مہندی مومن ایٹ شوگر لینڈ ٹیکسس.
7th of December, year 2000. My wife in North Jamaat Khanna, Chicago. Yali Madad. Mamino, main chand baatein aaj ki waaz mein aisi kahunga ki jis pe mujhe umeed hai आप अच्छी तरह ध्यान दोगे. सतगुरु कह रहे पियो पियो तो सब जुग करे, मन पियो ना पावे को, मुख जपता जो पियो मिले तो सिर साटा ना हो ये रे भाई, सिर साटा ना हो ये रे. मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु پیروں نے جو ہمارے گنن فرمائے ہیں، میں عموماً اپنی آوازوں میں کہتا رہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ گنن اس لیے بنائے کہ ہندوؤں میں سے ہم ان کو مسلمان بنائے، وہ لوگ غلط ہیں. انہوں نے گنن کی اسٹڈی نہیں کی، نہ ہسٹری دیکھی ہے. ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر جو مرید بنائے تو گنانوں سے نہیں بنائے، معجزے کیے. میں آپ کو چھوٹی سی اور تھوڑی ڈیپ جگہ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ ہو سکے. ہندوستان کی ہسٹری اب ہم نہیں پڑھتے ادھر، لیکن ہمیں وہ پڑھنی چاہیے اپنا مذہب سمجھنے کے لیے. ہندوستان کے اندر محمود غزنوی نے حملے شروع کیے. افغانستان کا بادشاہ تھا، سبکتگین کا بیٹا تھا، اور چھوٹی عمر کے اندر وہ تخت پہ بیٹھ گیا. کیونکہ باپ مر گیا، محمود غزنوی نے، غزنی شہر کا نام ہے جو کابل سے تھوڑا اوپر ہے، ہندوستان پہ اس نے ٹوٹلی 17 حملے کیے. اس نے پہلا حملہ جب کیا تو پنجاب تک آ کے واپس چلا گیا. پھر دوسرے اور تیسرے حملے کے اندر وہ پانی پت تک پہنچا، اور چوتھے یا تیسرے حملے تک دلی تک پہنچا، اور پھر وہ اس طرف آیا نیچے کاٹھی واڑ اور گجرات کی طرف. میں نے آپ کو عرض کی کہ اس نے 17 دفعہ ہندوستان کو تاراج کیا. اس کا مقصد اسلام پھیلانا نہیں تھا، اس کا مقصد لوٹ مار تھا. اور ہر دفعہ جب وہ آئے، پہلے 3 حملوں کے سوا چوتھے سے لے کے 17ویں حملے تک، وہ مندر بھی توڑتا تھا اور غلام بنا کے عورتوں مردوں کو لے جاتا تھا، ان کی ملکت وغیرہ لوٹ لیتا تھا. وہ ایک لوٹیرا تھا. یہ مسلمان تھے افغان، اور ہندوستان میں ہندو. مسلمان اس لیے آئے کہ ان کو لوٹ مار کے چلے جاتے تھے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لڑائیوں میں ہوتا ہے. لیکن سب سے بری بات کیا ہوئی کہ ان کے مندر توڑتا رہا. اور بھی زبردستیاں کی اس نے, مگر جب وہ آخری حملے میں سومناتھ گیا, کاٹیاوار کے اندر سومناتھ کا مندر بڑا مشہور ہے اور یہ بڑی مشہور چیز ہے ہسٹری کے اندر, انڈین ہسٹری میں سومناتھ کا مندر بہت سے راجاؤں نے مل کے بنایا اور کئی صدیوں سے وہ چلا آتا تھا. اس مندر میں یہ تھا, جو کاریگر تھے انہوں نے لوہے کی مورتی بنائی اور زمین میں اور اوپر مقناطیس میگنیٹس لگائے کہ جس کی وجہ سے یہ مورتی زمین سے اونچی اور چھت کے نیچے درمیان میں کھڑی رہی, کوئی تار وغیرہ سے باندھی ہوئی نہیں تھی. اور وہ جو لوگ ہندوستان کے ارد گرد اور ماننے والے تھے, بیچارے علم والے نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, سائنٹسٹ نہیں تھے, ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ نیچے میگنیٹ ہے, اوپر میگنیٹ ہے اور بیچ میں مورتی کھڑی ہے اور اس کو ادھر کھڑی ہے بھگوان کی ایک بہت بڑی کرامت سمجھتے تھے, معجزہ سمجھتے تھے. اور سارے ہندوستان میں وہ سب سے بڑا مندر تھا اور اس مندر کے اندر سونا چاندی وغیرہ چڑھاتے تھے, بے حساب دولت تھی مندر کے اندر. سومناتھ سے پہلے جب اس کو محمود کو پتہ لگا تو وہ خصوصی تیاری کر کے سومناتھ کا مندر لوٹنے آیا. اس نے مورتی کو ایک گروس مارا, یعنی ہتھوڑے کی طرح اتنا بڑا لوہے کا گولا مارا, اس کا بیلنس ہل گیا اور وہ گر پڑی. 200,000 آدمی اس نے پکڑے, 200,000 غلام بنائے عورتوں اور مردوں کو. اس حملے نے ہندوستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ڈال دیا اسلام کے خلاف. محمود کے 17 جو اٹیکس تھے ہندوستان کے اوپر, ہر اٹیک میں اسلام کے خلاف ایک کیل ٹھوک دیا. ہندوؤں کو نفرت ہو گئی اور ایسی نفرت ہوئی کہ یہ 1000 سال کی بات کرتا ہوں, 1030 میں, 1030 کی سال میں محمود مر گیا. اس کے بعد یہ ذرا شانتی ہوئی, لیکن پھر بھی شانتی نہ ہوئی. میں نے آپ کو یہ ایک بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی کہ آپ کو گنانوں کی سمجھ آئے. 200,000 آدمی مردوں کو اس نے جا کے بیچ ڈالا مزدوری میں, عورتوں کو گھر میں ڈال دیا, بچوں کو قتل کر دیا. نہایت ہی صفاق ظالم اور نردے, نردے یعنی جس میں دیا نہ ہوئے, ایسا شخص تھا وہ. اس کی پرسنالٹی کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں, مگر اس نے جو اسلام کو نقصان دیا اس کا آج تک اثر باقی ہے. یہ جو آج سے 8-9 سال پہلے ایودھیا کے اندر جو بابری مسجد توڑی گئی, یہ اس کا ریونج تھا. آج بھی مسلمانوں کو نفرت کرتے ہیں, 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو نفرت کرتے ہیں ہندو, اور ہندو کبھی بھی مسلمان کی دوستی میں نہیں آئے گا. وجہ ہوگی تو ہوگا. محمود مر گیا تو ہندوستان والوں کو ایسا ہوا کہ چلو ایک دینت گیا, لیکن امیجیٹلی اس کے بعد محمد غوری آ گیا, اس نے بھی یہی کیا. اس کے بعد دوسرے مسلمان بادشاہ آئے, انہوں نے یہی کیا. مسلمان بادشاہوں نے, اس میں سے صرف 10% ایسے لوگ تھے کہ جو دیا والے تھے, رحم دل تھے, وگرنہ سب کے سب. مغلیہ سلطنت کے اندر ہمایوں, بابر اور اکبر, جہانگیر یہ ٹھیک تھے, ہندوؤں سے مل گئے کیونکہ ان کو یہاں رہنا تھا, لیکن اورنگزیب نے بھی ایسا ہی کیا. اور اورنگزیب نے خاص طور پر سکھوں کو بہت ستایا. میں انڈین ہسٹری بیان کرنے نہیں آیا, لیکن بیک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اب ہندوؤں کے لیے جو یہ ہندوؤں کے دل میں جو مسلمانوں کی اور اسلام کی جو نفرت تھی, اس نفرت کے پیریڈ میں ہمارے امام مولانا مستنصر بلّہ 18 امام نے ہمارے پیر نور الدین محمد کو ہندوستان بھیجا. مولانا پیر نور الدین محمد، ان کا نام ستگر نور ہے جو عام طور پر مشہور ہے. ادھر پیر ماں باپ آئے اور ہندوستان کی حالت دیکھ کے، یہ پیروں کی فار سائٹ تھی، یہ پیروں کی ویژن تھی کہ ایسے سمے کے اندر اسلام کے لیے کس طرح کام کیا. کوئی دوسرے مسلمان فرقے والے ایسے ٹائم کے اندر ادھر آئے ہی نہیں. پیروں نے آ کے، خاص طور پہ پیر ستگر نور نے یہ بنیاد ڈالی. پہلے اپنا نام بدلایا، نور الدین محمد سے ستگر کر دیا، اور انہی کی طرح کے گیروے رنگ کے اورنج کلر کے کپڑے پہن کے ایک ہندو سادھو کی طرح کا بیس بدلا. پھر ان کے اندر بیٹھ کے ان کی زبان سیکھی. ہمارے جو پیر تھے دینداروں، وہ آل رسول تھے. جس طرح ہمارا امام آل رسول ہے، اس طرح ہمارے پیر آل رسول ہیں. اور ایک اور دوسری بات ہے کہ پیر امام کی فیملی میں سے ہی ہوتا ہے، امام کی فیملی کے باہر پیر نہیں ہوتا. ہمارے ایک دو ایسے بڑے بزرگ ہو چکے ہیں کہ جن کو ہمارے اماموں نے پیر کا لقب دیا، جیسے کہ پیر سبزلی کو امام سلطان محمد شاہ داتار نے پیر کا لقب دیا موت کے بعد، زندگی میں نہیں. وزیر اسماعیل گانگی تھے جوناگڑھ میں، مولانا علی شاہ ماں باپ نے اس کی موت کے بعد اس کو پیر کا درجہ دیا، لیکن موت کے بعد. یہ دونوں کھوجے تھے، حضر امام کی فیملی میں سے نہیں تھے، لیکن یہ اتنے عابد اور مومن تھے کہ ان کی موت کے بعد ہمارے اماموں نے ان کو پیر کا درجہ دیا. درجہ دیا، وہ پیر نہیں ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ امام ہی کی فیملی میں سے، یا تو خود امام پیر ہوتا ہے، اور جب یہ ابا گزر جاتا ہے امام تو پھر خود امام بن جاتے ہیں. جیسے کہ پیر آغا علی شاہ ماں باپ، ان کے باپ حسن علی شاہ ماں باپ جو تھے وہ امام تھے، اور حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنے اس فرزند کو پیری جامہ دیا. لیکن جب حسن علی شاہ گزر گئے تو علی شاہ ماں باپ امام بنے، تو تھوڑے ٹائم کے لیے امام بھی تھے پیر بھی تھے، تو پھر اپنی پیری جوت جو تھی وہ اپنے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو دی علی شاہ ماں باپ نے. تو اس طرح اگر آپ ہسٹری دیکھو، آج ہمارا حضور امام جو ہے وہ 49th امام ہے، لیکن 50th پیر ہے. حضر امام پیر ہے. پیر جس طرح امام علی کا نور ہے، پیر محمد کا نور ہے. اس لیے ہم علی اور نبی کو ایک ہی مانتے ہیں. ہمارا حضر امام علی نبی کا نور ہے. ان میں میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ نوری لوگ ہیں، نور ہے، محمد کا نور ہے. رسول اللہ امی تھے. امی کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کیسا کلام فرمایا، کیسی باتیں کرتے تھے، اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. نبی محمد پڑھے لکھے نہیں تھے. قرآن جیسی چیز ان کے مکھ مبارک سے نکلی، وہی اتری. لیکن ایسی اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو رسول اکرم نے فرمائی، قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کو کوئی تعلق نہیں. نبی کریم کی حدیثیں بے حساب ہیں، لیکن 7,000-7,500 حدیثیں ایسی ہیں کہ تمام مسلمان متفق ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہے. مسلمانوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کا نام تھا امام بخاری. بخاری کی حدیث بہت زیادہ پاپولر ہے. ان لوگوں میں 6 ایسے امام تھے. امام کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر، امام کا مطلب ہے ہائیسٹ کوالیفائڈ ریلیجیس پرسن. نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں، لیکن ہمارے شیعہ مذہب کے اندر اور خصوصی اسماعیلی مذہب کے اندر امام کا مطلب کچھ اور ہے. ہم اس کو امام کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اس کی تمام اشارے قرآن شریف میں ہیں. نبی فرماتے ہیں جب قیامت نزدیک آئے گی تو ایسٹ کے لوگ ویسٹ کی طرف بہت زیادہ تعداد میں جائیں گے. ہزاروں لاکھوں آدمی ایسٹ میں سے ویسٹرن کنٹریز میں جائیں گے، 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह की ये हदीस है, ये मौका ये है। देखो लाखों आदमी ईस्टर्न कंट्रीज से ये वेस्टर्न कंट्रीज में आ रहे हैं, उसमें हम भी हैं। नबी ने 1400 साल पहले कहा, नबी फरमाया कि कुर्ब कयामत में, कयामत नजदीक आएगी तो औरतें मर्दों के लिबास पहनेंगी। आज यहां मर्दें मर्द की तरह औरतें पतलून पहनती हैं, कोट पतलून पहनती हैं, टाइयां लगाती हैं, मर्द की तरह रहती हैं। नबी फरमाया कि जब कयामत आएगी तो बेटा बाप को इस तरह समझेगा कि जैसे वो उसका बेटा है, यानी बदसलूकी करेगा। इस किस्म के और भी बहुत से इशारे जो नबी करीम ने फरमाए हैं वो हमारे गिनानों में भी है कि बाप को मारेगा बेटा, मुरीद पीर के साथ लड़ेगा, हमारे गिनानों में है। तो जो हमारे पीर थे वो आले रसूल थे, मोहम्मद का नूर थे। इस सदगुरु नूर ने संस्कृत पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, गुजराती पढ़ी, पंजाबी पढ़ी, हिंदुस्तान की मशहूर जबानें जो थी उस वक्त उनकी उन्होंने स्टडी की। इतने थोड़े से अरसे में, यानी साल डेढ़ साल के अंदर ये सारी जबानें उन्होंने सीख ली। ताज्जुब होता है, लेकिन ताज्जुब की कोई बात नहीं, जब रूहानी ताकत होती है तो सब कुछ हो सकता है। 1922 में मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सदात तोहर ने सब्ज अली मिशनरी को अपने बंगले बुलाया। जब ही मुलाकात हुई तो फरमाया, सब्ज अली मैं तुम्हें एक मिशन पे भेजता हूं, आमीन खुदा, तुम बदख्शान जाओ, आज हम जिसको ताजिकिस्तान कहते हैं आधा ताजिकिस्तान बदख्शान है, मगर खुदावन वहां तो जो जबान जानते हैं फर्जी जबान मेरे को आती नहीं। बाबा फरमाया जब इमाम कुछ काम देता है तो ताकत पहले देता है, जब इमाम कुछ काम देता है तो ताकत पहले देता है। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं, ऐ बंदे तू सोच तो सही कि तेरा परवरदिगार कैसा है, तू पैदा नहीं हुआ था उसके पहले तेरी मां को धावन उतर आई। और ये सच बात है दीनदारों, बच्चा पैदा होने से थोड़ा टाइम पहले, एक दो दिन पहले भी दूध उतर आता है, पैदा हुआ नहीं है लेकिन रोजी पहले से आ गई। वो परवरदिगार जो है वो बड़ा ताकत वाला है। तो फिर सदगुरु नूर अगर सब्जनी मिशनरी उधर गए और 7 दिन में 7 डेज में एक वीक के अंदर उधर की जबान सीख ली, है कुछ पॉसिबिलिटी? अगर किसी को रशियन या जर्मन नहीं आती तो क्या वो 8 दिन में सीख सकेगा? लेकिन सब्जली के पीछे ईमान की ताकत थी। एक हफ्ते के अंदर सब्जली मिशनरी उधर जाके जबान सीख गए। हमारे पीर सदगुरु नूर ने ये जबानें सीखी, अब मिशन शुरू करना है। पहले लोगों की सबकी स्टडी कर ली। पीर मां बाप आज जिधर सिद्धपुर है जहां मोमने रहते हैं, गुजरात में है, सिद्धपुर के इलाके के अंदर ही जंगल घना था उस वक्त। सरकार इस सिद्धपुर में गए, उस वक्त एक शहर का नाम था सिद्धपुर के राज में पाटन, पाटन राज था, राजा था, उसका एक स्पेशल मंदिर था शहर के बाहर कि जिसमें सिर्फ राजा ही आता था, औरों को आने की इजाजत नहीं। हाँ उसकी फैमिली, रॉयल फैमिली आती थी। फिर मां बाप उधर चले गए और वहां जाके मंदिर में इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, एक साइड में बैठ गए। इस सदगुरु बैठ गए तो थके हुए थे, एक पांव ऊंचा करके एक मूर्ति के ऊपर पांव रख दिया। अभी इस हालत में बैठे थे, थोड़ी देर के बाद जो पुजारी था वो कहीं गया हुआ था, जब वो आया तो एकदम घबरा गया। पीर बाबा को देखा, ऐसा आदमी उसने कभी देखा नहीं था। कौन हो तुम? मैं खुदा का बंदा हूं, तुमने तो मूर्ति के ऊपर पांव रखे हैं, इसकी पूजा राजा पूजा करता है इस मूर्ति की। पीर ने अपना पांव खींच लिया, यहां से चले जाओ। फरमाया मैं आया हूं तुम्हें मिलने के लिए। अच्छा मुझे बताओ ये मूर्तियों का तुम क्या करते हो? मैं ध्यान रखता हूं, मूर्तियां तेरे से कभी बात करती हैं? पत्थर की मूर्ति क्या बात करेगी? फिर माँ बाप कहते हैं लेकिन मैं इसको बोलूंगा तो ये बोलेगा। फिर कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति को मैं हुक्म करूंगा तो ये बोलेगा। खड़ा फिर ने कहा है मूर्ति, और तीन मूर्तियां थी, शिव की मूर्ति थी, पार्वती की मूर्ति थी और हनुमान सॉरी गणेश की मूर्ति थी जिसका सिर हाथी का है। पीर ने हुक्म किया घंटा बजाना बजो। मूर्तियां नाचने लगी, गाना गाने लगी और दीवार के ऊपर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स बनी हुई थी। तबला था, सितार थी, ढोलक थी, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दीवारों पर सिर्फ पेंट की हुई है उनमें से म्यूजिक की आवाज आने लगी। पुजारी हक्का बक्का रह गया, बर्दाश्त न कर सका, भागा जाके राजा को कहा कि एक कोई परदेशी आया है, मेरे को तो मुसलमान लगता है, उसने आके ये किया है। राजा फौरन तैयार हुआ, आदमी भेजा कि जो रॉयल गुरु है, हर कोर्ट का एक राजा का गुरु होता था जिसको राजगुरु कहते हैं, जाओ वो जोगी को बुला के लाओ मंदिर में आवे। और राजा जल्दी जल्दी आया, अमीर वजीर उसके साथ, मंदिर में आके देखा तो म्यूजिक बज रहा है, पीर माँ बाप आराम से रिलैक्स है। राजा नजदीक आया, पीर की शक्ल देखी, ऐसा इंप्रेशन पड़ा उसको कि यह कोई मामूली शख्स नहीं, पांव पड़ा, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, ये शिकायत भूल गया। पीर ने कहा कि देखो राजा, ये जो मूर्तियां हैं कभी तुमसे बोलती हैं? कहते नहीं, हमारे कहने से ये बोल रही हैं। देखो ये करामत देख के राजा को ऐसा हुआ कि बात खड़ी है, दोबारा पांव पड़ा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इतनी देर में राजगुरु आ गया, वो एक जोगी था, बड़ा करामत वाला था, उसको फखर भी था, राजयोगी है, उसका नाम था जानीपा। अब ये स्टोरियां हमारे ज्ञान में है, मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं सिवाय इसके के बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताई वो हिस्ट्री में से बताई। ये जानीपा जोगी आया, खड़ा रहा, लंबा आदमी, एक हमारी छोटी सी पीर हसन कबीर दीन की लिखी हुई एक किताब है और उसका नाम है पीर सतगुर नूर न पुतला। सेवेंटी थ्री हमारी किताबें हैं गिनानों की, उसमें छह किताबें हैं जिसमें हमारे 100-100 गिनान हैं, तो 630 गिनान हैं हमारे, बाकी 68 या 69 हमारी किताबें हैं जिनको हम गिनान नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। उनमें ये एक शास्त्र है, पिस सदगुरु नूर न पुतला, पुतला नचाया पिस सदगुरु ने, ये मिट्टी की मूर्तियों को डांस कराया। तो जानीपा जब जोगी आया तो राजा ने कहा कि ये भगवान का अवतार है, कौन? पी सदगुरु नूर को कहते हैं, ये भगवान का अवतार है। इसने कबूल नहीं किया। पी सदगुरु नूर को कहता है कि अगर आप बहुत ऐसे महात्मा हो तो देखो मैं ये अपना डंडा, उसके पास एक डंडा रहता था और अमूमन योगी लोग एक डंडा रखते हैं, اور ایک ڈنڈا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ملا بھی رکھتے ہیں جو مسجد کے اندر آ کے خطبہ پڑھتے ہیں نماز کے پہلے، ان کے پاس بھی ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اور وہ ڈنڈا عموماً اپنی ہائٹ سے اونچا ہوتا ہے، اگر وہ 5 فٹ کا ہے تو وہ 5.25 فٹ کا ہوگا۔ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ جب بوڑھے ہو گئے تو ویک ہو گئے، حضور زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، تو آپ ڈنڈا ہاتھ میں رکھ کے نا تو اس کو ٹیک لگا کے ایسا نبی کریم تھوڑی ٹیک لے لیتے تھے، بولا کرتے تھے۔ پھر جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو پھر لوگوں نے مل کے تو آپ کے لیے ایک ممبر بنایا، ممبر سٹیپس ہوتی ہیں، 3-4 سٹیپس ہوتی ہیں کرسی کی طرح، سیڑھیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو حضور پہلے سٹیپ پہ بیٹھے، پھر اور زیادہ بوڑھے ہو گئے تو دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے۔ تو اس کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا، اور یہ ڈنڈا اس کی آفس کی ایک ایمبلم تھی۔ کہنے لگا پیر کو، تھوڑا پانی لینا، میں یہ ڈنڈا اوپر پھینکتا ہوں، میں یہ ڈنڈا اوپر پھینکتا ہوں تو تم یہ ڈنڈا نیچے لے کے آؤ، مجھے دکھاؤ۔ پھر ماں باپ ہنسنے لگے، اٹھے اپنی جگہ سے، باہر آئے مندر سے، جانی پا یوگی نے ایسا ڈنڈا اوپر پھرایا تو ڈنڈا اوپر چڑھتا رہا۔ اتنی دیر میں تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہمارے پیر ماں باپ نے اپنے پاؤں سے سینڈل نکالی، بوٹ نہیں تھے، شوز نہیں تھے، لیکن سینڈل تھی چپل کی طرح۔ حضور نے چپل نکالی اور چپل کو ایسا حکم کیا، اوپر جا کے ڈنڈا لے کے آؤ۔ چپل اس طرح سے اوپر گیا جیسے ریوالور کی گولی جاتی ہے، اور ڈنڈے کو مارتے مارتے یہ چپل ڈنڈے کو مارے اور اس طرح اس کو نیچے لے کے آئے۔ لوگ حیران ہو گئے، جانی پا پاؤں پڑا، سارے لوگ پاؤں پڑے۔ اب اس میں ایک یوگینی یعنی عورت جوگی تھی، وہ آئی، وہ کہنے لگی جو میں کرتی ہوں دیکھو۔ کیا کرتی ہے کہ اس نے ایک سانپ اپنے منہ میں ڈالا، کہنے لگی کہ یہ سانپ میرے سارے بدن میں سے، آنتوں میں سے ہو کے ریکٹم میں سے نکلے گا۔ جب یہ سانپ اندر گیا، اس کے پیٹ تک پہنچا، تو پھر ماں باپ کہنے لگے، اے سانپ میرا حکم ہے جہاں ہو ادھر ٹھہر جاؤ۔ وہ سانپ ٹھہر گیا، اب سانپ اندر ہے، باہر نہیں نکلا۔ اور یہ جو جوگینی تھی وہ تڑپنے لگی، پیر کے پاؤں پہ سر رگڑے۔ لوگوں نے بھی کہا، پیر ماں باپ آپ اس پہ دیا کرو، راجا نے بھی کہا، حکم ہوا تو سانپ نکل آیا، اب جوگنی بھی پاؤں پڑی۔ ستگر نور کا یہ پہلا معجزہ تھا، راجا اسماعیلی بنا مسلمان۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ راجا کا نام عبداللہ رکھ دیا، وہ راجا ہی رہا۔ لوگ بھی جو تھے ان میں سے بھی لگ بھگ 1100 آدمی، اور یہ 1100 کی فگر ہمارے پیشمس نے دی ہے کہ پیشمس 180 برس بعد آئے۔ یہاں پیر نے ان کو نماز نہیں سکھائی، پیر نے ان کو روزے رکھنے کی بات نہیں کی، کیونکہ ہندوؤں کے دل کے اندر جو اسلام کے خلاف جو نفرت تھی، اس نفرت کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ ان کو اسلام میں اس طرح داخل کیا جائے کہ تم اذان دو، نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ بات نہیں تھی۔ پیر نے ان کو مرید بنایا، اسماعیلی ست پنتھ کے اندر ان کو قبول کیا، ان کو گپتی بنایا کہ تم گپتی ہی رہو، مگر جو وشنو ہے وہ علی ہے، عربستان میں پیدا ہوا، اور گرو برہما جو ہے وہ محمد ہے، تم جس کی انتظار کرتے رہے ہو 10ویں اوتار کی، وہ عربستان میں پیدا ہو چکا ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ اور یہ معجزے دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یقین بھی آ گیا، کنورٹ ہو گئے، اور اسماعیلی مذہب کے اندر یہ لوگ آئے۔ इस तरह हिंदुस्तान के अंदर हमारे पीरों ने मौजजे, ऐसे तो कितने सैकड़ों मौजजे हैं। मैं सबके मौजजे की बातें मैं करने नहीं आया, लेकिन आज मुझे ये कहना है, और मैं कहने के लिए ही ये सारी बैकग्राउंड मैंने आपको बताई कि इस्माइली तरीका, ये हमारा जो इस्माइली सतपंथ है, इसको एक मामूली चीज नहीं समझना। हमारे बहुत से इस्माइली हैं कि जिनको मजहब का पता नहीं, तो उनके ख्यालात घूमते हैं और ऑल शॉल भी बकते रहते हैं मजहब के खिलाफ, इमाम के ऊपर भी अटैक करते रहते हैं। और आज मैं देख रहा हूं, मुझे 9-10 महीने हुए, मैंने सारे यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रिप की है, ये मेरा आखिरी ट्रिप का ये मौका है। कल मैंने अपना सारा यूनाइटेड स्टेट्स पूरा किया 9-10 महीने में, और मुझे जानना मिला, बहुत सी चीजें जानने मिली। क्या जानना मिला? कुछ ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए हैं इस्माइली के तौर पे, यहाँ आके जमात खाने नहीं आते, मस्जिदों में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआ नहीं पढ़ते। ऐसे भी लोग हैं जो जमात खाने कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन दुआ में बैठे होते हैं, सजदा नहीं करते, एक पाट भी नहीं पीते, आते हैं बैठे होते हैं, जब इशाद दीदार का पंजा होता है तो पंजा ले लेते हैं। ऐसे भी मुरीद हैं जो जमात खाने आते हैं, क्योंकि इनको अपने मजहब का अभी तक पता नहीं है। बाज़ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी हिंदुओं की रस्में हैं, हमारे किनानों में हिंदुओं के नाम हैं। तो क्या हुआ, कुरान शरीफ के अंदर भी नॉन मुसलमानों के किस्से खुदा ने बयान किए हैं, जो मुसलमान नहीं थे, काफिरों की बातें की हुई है अल्लाह ने, उसके अंदर भी ऐसे बहुत से अल्फाज हैं कि जो अरबी जबान के अंदर नहीं थे, बाहर की कौमों में से आते थे। ये एक तारीख है, हिस्ट्री है, कि जो हमारे किनानों के अंदर राजा हरिश्चंद्र की बात की, अब राजा हरिश्चंद्र को कई हजार साल हो चुके हैं, तो क्या राजा हरिश्चंद्र का नाम लेने में हमें गुनाह है? भाई हरिश्चंद्र उसका मतलब यह है अल्लाह का चांद, तो बदर अली नाम रख दो हरिश्चंद्र की जगह, तो खुश हो जाएंगे। अभी हरिश्चंद्र बोलेंगे तो हमको बुरा लगेगा। ये हमारी इग्नोरेंस है। पीरों ने इस तरह ये मजहब, इस्माइली मजहब शुरू किया, ये लोग गुप्ती रहे। आज भी जिंदा रहो, आज भी हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख से ज्यादा गुप्ती इस्माइली हैं, वो हिंदू हैं, हिंदुओं जैसे कपड़े पहनते हैं, हिंदुओं की तरह रहते हैं, तमाम रस्म और रिवाज हिंदुओं की है, लेकिन इस्माइली हैं, दसवन देते हैं, दुआ पढ़ते हैं, मौला को मानते हैं, मगर छुप के मानते हैं। यही चीज पीर सतगुरु नूर ने शुरू की। मजहब क्या है? इमाम की ताबेदारी, अल्लाह के नूर की शनाख्त। अगर हम अल्लाह का कलाम देखते हैं, मोहम्मद मुस्तफा का कलाम देखते हैं, तो हमको कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। फॉर इंस्टेंस, अल्लाह कहता है मेरा दीन जो है वो इस्लाम शैली आखिरी किस्त है, इसके पहले जितने भी नबी आए वो सब मुसलमान थे। मुसलमान हम किसको कहते हैं, कि जो अरबी जानता हो या अरबों की सिविलाइजेशन पे चले, क्या ये मुसलमान? अल्लाह कहता है हर नबी मेरा मुसलमान था, और हम मुसलमान उसको समझते हैं कि जो अरबी जानता हो, अरबों का ड्रेस पहने, 5 वक्त नमाज पढ़े। ये बात नहीं है, जो हकीकत समझने जैसी है वो हकीकत है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, नूह नबी थे वो मुसलमान थे, चलो ये मान लो। हमको 96 नबियों के नाम कुरान तौरात और जबूर में से मिलते हैं, 96 मोहम्मद के साथ, आदम से लेके मोहम्मद तक हमको 96 नबियों के नाम मिलते हैं, और अल्लाह कहता है कि 124,000 नबी भेजे, तो बाकी के किधर थे? अल्लाह कहता है हर मुल्क में, हर कौम में, हर जमाने के अंदर मैं नबी भेजता रहा। तो हिंदुस्तान में भी नबी आए होंगे ना अल्लाह के कहने से, तो हिंदुस्तान के अंदर नबी आए होंगे, तो उनके नाम कोई मोहम्मद और ईसा जैसे तो नहीं होंगे। चाइना में नबी आए, अफ्रीका में आए, अरे यहां भी आए स्टेट्स के अंदर, जो हमें पता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ہر ملک میں تو اسٹیٹس بھی ایک ملک ہے، میکسیکو ملک ہے، کینیڈا ملک ہے، تو ان ملکوں کے اندر بھی نبی آئے ہوں گے، ہم کو معلوم نہیں، ہسٹری ابھی مٹ چکی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، خدا کا میسج لانے والے لوگ موجود رہے، تو ان لوگوں کے اندر بھی خدا تعالیٰ کی جو تعلیم تھی، اس تعلیم کو یہ کہہ کہ یہ تو ہندوؤں کی بات ہے، ہمارے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، جو نفرت مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے دل میں ہے. ہمارا مذہب اسماعیلی طریقہ جو ہے اس نے اس چیز کو کلیئر کر دیا. رام رحمان دونوں ایک گسائی، گسائی کہتے ہیں مالک کو، مورکھ مرا ماں نہ جانے صاحب جی تورے من بھا. مورخ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ رام اور رحمان ایک ہی گسائی ہیں، ایک ہی مالک ہے. ہندو مسلمان، عیسائی، بدھ، سکھ، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، ان کو پیدا کرنے والا ایک ہی پروردگار ہے. پھر وہ کسی بھی طریقے سے مانے، ایک باپ کے 10 بیٹے ہوئے، ماں کی کوکھ میں سے نکلے ہیں، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، لیکن سب کی عادتیں جدا جدا ہیں، خیالات جدا جدا ہے، ان کی لائکنگ جدی جدی ہے. یہ خدا کی صفتیں ہیں کہ اس نے ویرائٹیز بنائی ہیں. ایک درخت میں دیکھو، میرا خیال ہے 1-1.5 لاکھ پتے ہوں گے، اب ایک پتا دوسرے پتے سے ملتا نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی موٹائی چھوٹائی، لمبائی چوڑائی کے اندر فرق پیدا ہے. یہ خدا کی صفتیں ہیں. ہندوستان کے اندر لاکھوں سال سے ان کی جو تہذیب چلی آتی تھی، جس وقت ماں بھارت ہوئی ہندوستان برباد ہو گیا. ماں بھارت کے اندر کہا جاتا ہے کہ نمانو کشونی، کشونی عربی زبان، سنسکرت کا لفظ ہے، اور ایک کشونی جو ہے وہ 99 کروڑ کی ہے، ایک عرب، ایک کشونی، ایسا 99 کشونی لوگ مارے گئے. اس وقت جتنی بھی دنیا تھی وہ ساری دنیا کے راجا مہاراجا اس کے اندر انوالو ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ 10% بھی لوگ باقی نہ بچے، 90% پاپولیشن برباد ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا. اور مہابھارت کو 7200 برس ہوئے ہیں. مہابھارت کے بعد دنیا کئی ہزار سال تک ڈورمنٹ رہی، کوئی طرح کی اس میں ایکٹیویٹیز نہیں تھی. پھر آستے 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 پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوتے رہے، اور انہوں نے پرانی ہسٹریاں نکال کی، نئے سرے سے شروع کیا. اب مہابھارت جو وہ ہوئی تھی، ایسی ایک مہابھارت آنے والے 100-150 برس کے اندر ہونے والی ہے، دنیا برباد ہو جائے گی. میں آپ کو یہ گنانوں میں سے کہہ رہا ہوں. ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی سب باتیں ہمیں بتائی ہیں. تو پھر سدگر نور نے جب یہ ہندوستان میں دعوت کی، تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بدلایا، ہندو کا نام رکھا، ان کی لینگویج بولی، ان جیسے ڈریسز پہنے، پھر اپنے معجزے سے ان کو اٹریکٹ کیا، اور پھر گنان ان کو دیے کہ گنان کے اندر جو نصیحت ہے وہ اس پہ عمل کرو. ہمارے پیروں کے بعد امام ادھر آئے. پہلے امام اسن علی شاہ ماں باپ تھے، لیکن گنان میں لکھا ہوا کہ 13ویں صدی نو کول چھ موٹو، سید امام شاہ کا گنان ہے، 13ویں صدی ہجری سن 13ویں میں مولانا اسن علی شاہ ہندوستان آئے. تو یہ جو ہندوستان میں امام کا پاؤں پڑا، یہ اس لیے پاؤں پڑا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعت کے جو چھپی ہوئی جماعت ہے اندر چمپو دیپ کے اندر، چمپو دیپ یہ ہندوستان، کشمیر، سر اپنا پاکستان، برما اور ملایا کا تھوڑا سا حصہ، نیپال، بھوٹان، یہ سارا علاقہ جو ہے اس کو چمپو دیپ کہتے ہیں. تو یہ چمپو دیپ کے اندر جو مرید تھے وہ تقریباً 1,00,000 برس سے زیادہ کے مرید تھے. ہندوستان کا جو ہمارے مذہب کے ساتھ ست پنتھ کے ساتھ جو ہندوستان کا تعلق ہے وہ 1,00,000 برس سے زیادہ کا ہے, جو آج میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا, بہت بڑی بات ہے. مگر ہندوستان کے ان مریدوں نے پیروں کے کہنے کے حساب سے لائف کے بعد لائف اور لائف آفٹر لائف اوپر نہ آ سکے, ایولیوشن کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے بہت دکھ اٹھائے, تکلیفیں اٹھائیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. دیکھو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان میں علم نہیں ہے, اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو نظر ہے وہ لمیٹڈ رہ گئی ہے, اس لیے وہ بہت سی چیزیں اندر کی سمجھ ہی نہیں سکے. ایوولوشن کی تھیوری اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے, لائف آفٹر لائف کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ہندوؤں کے اندر ایک بڑی مشہور چیز ہے لا آف کرما, وہ قرآن پاک عمل کے حساب سے بھرا پڑا ہے. ہمارے پیروں نے قرآن شریف کی اس تعلیم کو اپنے گنانوں کے اندر سمجھایا ہے, کہ جس کے لیے امام نے سٹیمپ لگائی, امام سلطان محمد شاہ نے, کہ جو گنان ہے پیروں کے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. تفسیر کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کو. قرآن کو سمجھنے کے لیے گنان ضروری ہے, کیونکہ ہماری زبان ہے, اور اگر گنان سمجھ آتے ہیں تو قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے. پھر صدرین جو تھے وہ قرآن لکھتے تھے اور بیچا کرتے تھے, اس میں سے دستور نکال کے کھاتے تھے, کیونکہ قرآن علی نبی کے گھر پہ اترا. علی نبی کی نسل, یہ ہمارے شاہ پیر جو ہیں یہ علی نبی کی نسل, بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں. میں اپنی آوازوں میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن علی نبی کے گھر میں اترا, حضرت ابو بکر اور عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا, ہمارے مولا کے گھر میں اترا. تو قرآن کے اوپر جتنا ہمارا تعلق ہے یا دعویٰ ہے اتنا دوسروں کا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مولا کے گھر میں قرآن اترا ہے, قرآن پڑھو اور سمجھو, کیونکہ قرآن ہمارا ہے, ہمارے مولا کا ہے. تو ہمارے اماموں نے گنانوں کے اندر ہمیں قرآن کی تعلیم بتائی. ایک اللہ ہے, اللہ ایک قسم سب کا, محمد اس کا نبی ہے, اور محمد کو سمجھے بغیر ہم امام کو سمجھ نہیں سکتے. اور قرآن پڑھو, کیونکہ قرآن جو ہے وہ مومن کے دل کے اندر رہتا ہے. مومن دل قرآن, مشرک من تو کافر کہیں. جس آدمی کے دل کے اندر دو خدا کی باتیں ہیں وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے. مومن دل قرآن, مومن کا جو دل ہے وہ قرآن کی طرح ہے. گنانوں کی اس تعلیم کو سمجھنے کے بعد ہمیں سوچتا کیا ہے, روحانیت سوچتی ہے. کیا ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں, 80-100 برس جیے اور مر گئے, کیا انسان کی زندگی صرف یہ دو اینڈز میں ہے, 100 برس سمجھ لو. اس کے اندر آدمی پیدا ہوتا ہے, 6-7 برس تک تو وہ بچپن میں رہتا ہے, پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, لڑکا بنتا ہے, لڑکی بنتی ہے, 12-13 سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں, 20-25 برس کی عمر کے اندر شادی کرتے ہیں, اپنا رزق کماتے ہیں, پھر بچے ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے. 50-60 برس کی عمر تک کھایا پیا, دگا فریب کیا, چوری چکاری کی, جھوٹ بولے, دولت اکٹھی کی, ایک خوبصورت مکان لیا, موٹر وغیرہ ہے, نوکر چاکر ہے, 60-65 برس میں بوڑھا ہو گیا, 70-80-85 برس کی عمر میں مر گیا, بس زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. کیا خدا نے یہ سب اتنی کرامت کی, اتنی سرشتی پیدا کی, اتنی کائنات بنائی, کریشن کی, یہ 70-80-100 برس کے لیے, اور اس کے اندر انسان کی ایکٹیو لائف کتنی, 10-12 برس تک تو بچہ ہوتا ہے, آج 20-25 برس تک تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, پھر کہیں جا کے وہ روزگار وغیرہ میں پڑھتے ہیں, 65 برس میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. تو 40 برس کے قریب ہماری زندگی کے ایکٹیو اور پروڈکٹیو ہوتے ہیں. بس ہماری کیا یہی زندگی ہے؟ کیا ہم اس لیے دنیا میں آئے؟ کیا ہمارا بدن جو ہے یہی چیز ہماری ملکت ہے؟ کبھی بیٹھ کے ہم نے اسٹڈی کیا؟ پیر کہتے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں اسٹیبلش ہوا, سپرم آیا, تو اس وقت تیرا حساب کتاب لکھا گیا. جب تو 16 ویک کا ہوا تو تیرے اندر روح داخل ہوئی. اس کے پہلے روح نہیں تھی, لائف تھی. روح اور چیز ہے, جیو اور چیز ہے. یہ چیزیں ہمیں پیروں نے بتائی تھنکرز کے لیے, آخرت کی تھنکنگ کے لیے. نبی کریم ہم اتنا ہی ہے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, جو آج مسلمان کر رہے ہیں. حضور فرمایا نہیں, اس سے بہت زیادہ ہے, تو یہ ہمیں بھی اور کیا ہے. تب پھر نبی نے ان کو یہی کہا کہ دیکھو, تم پیدا ہوئے, ایک دن مر جاؤ گے. ایسا نہیں سمجھنا کہ یہی دنیا اور یہی زندگی ہے. جس طرح تم غائب سے آئے, موت کے بعد غائب میں چلے گئے, لیکن اور دنیا بھی ہے کہ جو تم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, کانوں سے سن نہیں سکتے. یا نبی, وہ کیا ہے؟ حضور فرمایا وہ روحانی دنیا ہے. یا نبی, اس دنیا کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, آدھی رات کو اپنی نیند میں سے اٹھو, اندھیرے میں اٹھو, اپنے مولا کو یاد کرو, آہستہ آہستہ اس کے نام کا ورد کرو, یا اللہ یا اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے, اے نبی, آدھی رات کے بعد یا ایک تہائی رات, 1/3 night, تو اور تیری پارٹی والے, یہ پارٹی والے, رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہو, اللہ اس سے واقف ہے, ہم اس کی نزدیکی چاہتے ہیں. ہم جب کسی کو ملنا چاہتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں, اور جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو ہم پکار کرتے ہیں, ہم اس کا نام لیتے ہیں. خدا کا نام لینا عبادت ہے. صرف اتنا ہی نہیں, خدا کے نام میں ہمارے لیے عشق و محبت ہے. اللہ فرمایا, آج ہی رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو آدھی رات کو اٹھ کے آہستہ آہستہ اندھیرے میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں اندھیرے میں. کیوں اندھیرے میں؟ اس لیے کہ اگر آنکھیں کھلی ہیں تو انسان کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا, ادھر ادھر اس کو چیزیں نظر آتی ہیں, آدمی آتے ہیں جاتے ہیں. آدھی رات کو اندھیرے میں اس لیے بھی ہے کہ اس وقت آدمی بھی سوئے ہیں, جانور بھی سوئے ہیں, اس وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. آدھی رات کو اس لیے کہ آدھی رات کے بعد اٹھنا بڑا مشکل ہے. شوق ہوئے بندگی کا اور عشق ہوئے اللہ کا, وہی آدھی رات کو اٹھ کے اس طرح سے بندگی کرتے ہیں. تو ہمارے پیروں نے ان کو مذہب سکھایا. شام کو اس زمانے کے اندر جماعت خانوں کو دھرم سرا کہتے تھے. دھرم سرا, مذہب پہ عمل کرنے کی جگہ. اور پھر ستگر نور ماں باپ نے سنسکرت کا ایک لفظ کوئن کیا. کوئن مینس بنایا, وہ ہے گت. گت کہتے ہیں سنسکرت ڈکشنری میں, شرن جوانی جگیا, جہاں جا کے ہمیں پروٹیکشن ملے اس جگہ کو سنسکرت میں گت کہتے ہیں. دیکھو یہ ہم گت میں بیٹھے ہیں, جہاں لوگ مل کے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. گت لوکا جیے اومائے او شام, گت سروور ما جھیل موتی امولک لادا. یہ گت ہے, اس کو پیر نے ایک جھیل کی طرح, ایک لیک کی طرح بنایا, کہ جو گت ہے وہ ایک لیک ہے جس میں بہت سے موتی ہیں. وہ موتی, ایک تو خانہ وادان ملتی ہے, یہ موتی ہے, دعا پڑھتے ہیں یہ موتی ہے, کنان بولتے ہیں یہ موتی ہے, تسبیح نکالتے ہیں یہ موتی ہیں, ادھر آ کے جو سکھ ملتا ہے, جو شانتی ملتی ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے یہ عظیم نعمتیں خدا تعالیٰ کی. پھر فرمایا شام کو تم گت میں ملو, اس کا نام دھرم سلا رکھا, اور گنانوں میں سے مجھے ملا ہے کہ گت کس طرح چالی ہوئی. ایک سٹور تھا بہت بڑا, وہ سٹور کو صاف کلین کر کے پھر ماں باپ نے وہاں جماعت چالو کی, مکھی بنایا, کمریا بنایا, اس طرح سے جماعت کا سلسلہ جو آج ہے یہ 1000 برس ہوا کہ سدگرو نور نے بنایا, اور اس کے بعد دوسرے پیروں نے آ کے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں بھی کی, ہمارے اماموں نے بھی تبدیلیاں کی. میں نے تھوڑے ہی دن پہلے ایک واز میں ذکر کیا کہ 1899 101 برس پہلے امام سلطان محمد شاہ داتار زنجبار گئے. سلطان محمد شاہ کی عمر اس وقت 23 ایئرس کی تھی, 22 ایئرس کی, پیر بھی ہے شاہ بھی ہے. مولا ادھر ٹھہرے, ایک مہینے تک تو جماعت کے کام کاج کیے, مہمانیاں کھائیں, فرمان کیے, اور پھر ایک دن یکایک کسی کو خبر کیے بغیر مولا راجہ کی گاڑی کے اندر گھوڑا گاڑی میں زنجبار کے جماعت خانے میں آئے. بچے کھیل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مولا کی گاڑی ہے, باغے اوپر, مکھی صاحب مکھی صاحب, مولا باپا آیا مولا باپا آیا. مکھی صاحب کانوڑے صاحب نیچے آئے, مولا کو ریسیو کیا, سرکار اوپر آئے, کرسی منگائی گئی, مولا سلطان محمد شاہ زنجبار کے جماعت خانے میں بیٹھے. اس وقت یہ جماعت خانہ جو ابھی زنجبار کا نہیں تھا مگر اسی جگہ پرانا جماعت خانہ تھا, جماعت اکٹھی ہو گئی. ارد گرد جو لوگ نہیں آئے تھے ان کو پتا لگ گیا, بھاگتے بھاگتے آئے, جماعت خانہ بھر گیا. مولا فرمایا میں تم کو کہے بغیر آ گیا ہوں, مجھے دیکھنا ہے کہ تم اپنے جماعت خانے میں کیا کرتے ہو. ابھی تک دعا کا ٹائم نہیں ہوا تھا, مولا بیٹھے کچھ باتیں کی, مکھی کمریا دونوں سائڈ پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. جب ٹائم ہوا دعا کا تو مکھی نے عرض کی خداوند دعا کا ٹائم ہوا, اچھا دعا پڑھو. اب امام بیٹھا ہے, دعا پڑھائی جا رہی ہے, حضر امام کی حاضری میں دعا پڑھی جائے کتنا آدمی کو سکھ ملے اور کتنا ثواب ملے. جب دعا پوری ہوئی تو سلطان محمد شاہ نے خانہ وادان فرمائی جو مکھی بولتے ہیں, اس وقت پرانی دعا تھی. بعد میں مکھی کو پوچھا مکھی ابھی کیا ہے, تو کہنے لگا خداوند ابھی ہم ناندی کریں گے. اچھا اس وقت پہلی دعا کے بعد ناندی ہوتی تھی, ناندی لے کے لوگ گھر چلے جاتے تھے کسی کو جانا ہوگا تو. جب یہ ناندی شروع ہوئی تو امام خود کھڑے ہو کے تو ناندی والے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. ابھی وہ ناندی والا تھر تھراتا ہے, بولا ادھر کھڑا ہے, بولا کو کچھ ناندی لینی نہیں, دیکھتا تھا. تو جب اس نے بہت کھینچا تو سفر میں دیکھو 3 دفعہ بولو, بہت زیادہ مت کھینچو. وہ زمانے میں جرمن جو ایسٹ افریقہ ہے وہ جرمن کا تھا, اس میں خاص طور پہ ٹانگا نکا, اور زنجبار جو تھا وہ اس وقت سلطان کی سلطنت تھی, مگر پھر بھی انڈیا کا روپیہ چلتا تھا. تو جماعت خانے کے اندر روپیہ چلتا تھا, روپیہ اور آنے اور پیسے. تو کبھی وہ خالی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس نے کہا بھائی 6 پیسے 6 پیسے 6 پیسے 6 پیسے. سلطان نے فرمایا زیادہ مت کھینچو, ہمارے روحانی بچے نے ہم کو مہمانی کھلائی, ہم نے کھا لی, اب گلا 1 روپے کی چیز ایک آنے میں چلی جائے, زیادہ مت کھینچو. ابھی اس کے اوپر سے میرے یہ کہنے سے ایسا نہیں سمجھنا کہ اب بولی مشنری نے کہا ہے ڈالر کی چیز 10 سینٹ میں دے دو, نہیں ایسا مت ماننا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا فرمایا 3 دفعہ بولو, اگر کوئی نہیں بڑھتا تو دے دو. اور جب یہ دینے جاؤ نا, ہم ادھر کیوں بولتے ہیں کھٹو, سلطان محمد شاہ کے الفاظ کیا تھے, خیر پاؤ. جب ناندی کو کھٹتا ہے تو اس کو ناندی دیتے, بولے خیر پاؤ. خیر پاؤ کا مطلب تم کو خیر ملے, برکت ملے. پھر مولا آ کے بیٹھ گئے, مکھی ابھی کیا ہے, خدا ابھی ہم گنان بولیں گے. اچھا گنان بولیں گے, اس کے اندر بھی مولا نے کچھ ڈائریکشن دی. پھر فرمان پڑے گئے, ابھی کیا مکھی, فلان ابھی محض ہوگی, چلو اس کے بعد کیا ہے دوسری دعا ہو گئے, اور پھر کیا ہے تسبیح ہو گئے, پھر کیا ہے لوگ گھر چلے جائے, مولا گھر چلے گئے. پھر دوسرے دن واپس آئے اور چینجز کیے, پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالو جو دوسری دعا کے بعد نکالتے ہو. ادھر جو ایسٹ افریقہ کا سسٹم تھا وہ یورپ اور امریکہ کے اندر وہ سسٹم حضرت امام نے منظور کیا ہے. انڈیا پاکستان میں آج بھی دوسری دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں, یہ امام نے افریقہ میں بند کیا اور پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں. اس کے بعد مولا فرمایا کنان پڑھو, دعا فرمان پڑھو, واز ہو گئے تو واز کراؤ, پھر دوسری دعا پڑھو, پھر ناندی کرو, اور پھر جس کو جانا ہے ناندی لینی ہے ویٹ بیٹھے, نہیں دینی تو چلا جاوے. یہ سسٹم مولا نے چینج کیا. ادھر میں نے آپ کو یہ بات ہسٹوریکل اس لیے بیان کی کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارا ماسٹر, ہمارا مالک, ہمارا مولا جیتا بیٹھا ہے اور وہ چینج کرتا ہے, اور کسی کو چینج کرنے کا کوئی حق نہیں. اور ہر زمانے کے اندر ہمارے پیروں یا اماموں کو جو ٹھیک لگا انہوں نے ہمارے لیے دیا. تو اس طرح ہمارے پیروں نے ہمیں یہ رستہ بتایا. پیر کہتے ہیں دیکھو تمہارا دل صاف ہونا چاہیے, زبان سے یالی یالی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک پاس میں پھر کہتے ہیں کہ بگلا اور ہنس دونوں سفید ہیں, لیکن بگلا جو ہے وہ گند کھاتا ہے, ہنس موتی کھاتا ہے. تو اس طرح کہنے کا مقصد کیا تھا کہ خالی منہ سے بولنے سے کچھ خدا نہیں ملتا, سر سانچا. سر سانچا کا مطلب ہے محنت کرو, قربانی کرو. ابھی دوسرا جو پاٹھ ہے, ستگر کہہ رہے سر سانٹا جو کیجیے. ابھی سر سانٹا, سانٹا کہتے ہیں لین دین, ایک ڈالر دو ایک پین لے لو, ایک ڈالر دو ایک بریڈ خرید لو, پیسے دو اور کچھ لے لو, اس کو سانٹا کہتے ہیں, ایکسچینج. پھر کہتے ہیں کہ سر سانٹا کرو, لیکن سانٹا سر سانٹا, سر دے کے کچھ لینا. جو پیو جی بکتا ہو بے ہاٹ, مولا اگر دکان پہ بیچتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے تمہارا سر, تو پھر کہتے ہیں اچھا دیری مت کرو, کاٹ کے دے دو جلدی سے, کیونکہ یہ سستا بھاؤ ہے. یہاں کا تھیم کیا ہے اس پاٹھ کا, اس پاٹھ کا تھیم ہے قربانی, کہ سر دینے سے بھی اگر مولا راضی ہوتا ہے تو دینداروں وہ سر دے دو. ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہوا, نبی تھے رسول تھے, اللہ کہتا تو اپنے پیاری سے پیاری چیز میرے رستے پہ قربان کر, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا. مذہب کے اندر خدا کی مہربانی اور خدا کی برکت, خدا کی رحمت, خدا کا نور اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں اور پڑنے چاہیے, کیونکہ ان دکھوں کو دے کے اگر مولا ملتا ہے تو ایسے تو بہت اچھا ہے. صبح اٹھنا مشکل ہے نا, صبح چار بجے آنا جماعت خانے میں مشکل ہے, لیکن کبھی یہ مشکل ہم اٹھا لیں گے تو یہ ہماری قربانی ہے. نور کو پانے کے لیے ہم اتنی قیمت نہیں دے سکتے. اپنا گھر بار چھوڑ کے, کام چھوڑ کے جماعت خانے آویں, حضرت امام کی محبت کے لیے آویں, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یہی چیز ایمان کی ماپ ہے, میجرمنٹ ہے, کہ ہم اپنے ایمان کو کتنا چاہتے ہیں. اسماعیلی مذہب جو ہے اس کا سارا دار و مدار محبت کے اوپر ہے. ہم اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں, اور پیار کے اندر قربانی تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے. ہم اپنے مولا کی حکم برداری میں رہتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں. پھر بھی ہمارا مولا ایسا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے. ہمارا مذہب مشکل نہیں ہے, مشکلیں ہیں, اور وہ مشکلیں ہیں صبح کی عبادت کے لیے, مشکلیں ہیں اپنے مذہب کو ٹکرانے کے لیے, لیکن مذہب پہ عمل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی من میں دھار لے تو اس کے لیے مشکل آسان ہو جاتی ہے. اور روز جماعت خانے آؤ, یہ قربانی ہے. اپنی محنت کی ہوئی کمائی میں سے ہمارے مذہب کے اصولوں کے حساب سے اس میں سے دسمند نکالو جو مولا کا حق ہے, یہ بھی ایک قربانی ہے. और आपको किसी ने गाली दी या कुछ बुरा किया, आपको गुस्सा आ गया, इस गुस्से को कंट्रोल कर लो, ये भी कुर्बानी है। वगरना आप उसको थप्पड़ मार दो या और झगड़ा बढ़ जाए। आप किसी का हक ना खाओ, भले आपको कितनी भी तकलीफ होती हो, ये कुर्बानी है। आप अपना दुख बर्दाश्त करके दूसरे को सुख दो, ये कुर्बानी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे मजहब की हैं, उनके पीछे कुर्बानी ही का सेक्रीफाइस का मादा है। और ये इस्लामी मजहब की खसूसी तौर पे इस्लाम की ये जान है। इस्लाम कुर्बानी मांगता है, सब मृत्यु दिविल्लाह फला, अपने आप को खुदा की मर्जी के मुताबिक सबमिट कर देना, ये इस्लाम है, ये इस्माइली मजहब है। बोला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकत की समझ देवे, अपनी मारिफत देवे, बदियों बुराइयों से बचावे, आपते बलाएं दूर करे, दसबंदी सुप्रीति बनावे, फरमान बरदारी में रखे, वफादारी में रखे, बख्शिश नवाजिश देवे, अपनी रहमतें देवे, नियामतें देवे, मौला अपनी खुशियां देवे, बरकतें देवे, मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, हर तकलीफ मुसीबत दुख बीमारी दूर करे, सुखी और आबाद रहो।